تمام بکر کی جانب سے پیش ہے بچوں کے لیے کیسٹ ڈائجر. اس کیسٹ ڈائجسٹ میں بچوں کے فارغ اوقات میں سننے کے لیے کہانیاں, انٹرویو, ڈرامے, لطیفے اور پہیلیاں, تفریح کے ساتھ ساتھ تعلیم اور معلومات مہیا کرنے کا اپنی طرز کا منفرد اور انوکھا ڈائجسٹ. خود بھی سنیے اور اپنے دوستوں کو بھی سنوائیے. پیش ہے کیسٹ ڈائجسٹ کا تازہ شمارہ.
السلام علیکم بچوں, کیسٹ کہانی کے ساتھ باجی خالدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جب ہم نے کیسٹ ڈائجسٹ کا یہ سلسلہ شروع کیا تو ہمیں یہ خیال نہیں تھا کہ آپ اسے اتنا پسند کریں گے, لیکن کیسٹ کے بازار میں آنے کے بعد جب میں نے دوستوں سے اس بارے میں بات ہوئی تو ہمیں یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ آپ سب نے اس سلسلے کو بہت پسند کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم آپ کے لیے ایک تفریحی, معلوماتی اور تعلیمی سلسلے کو شروع کر سکیں. بے بچوں, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کیسے ڈائجسٹ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے. اس سلسلے میں ہمیں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے. جب بھی آپ یہ محسوس کریں کہ ہم آپ کی توقعات پر پورے نہیں اتر رہے تو آپ ہمیں فوراً اس بارے میں بتائیں. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ اس کیسٹ کے کور پر موجود ہے. تو بچوں, کچھ بچوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم کیسٹ ڈائجسٹ کو مہینے میں دو بار پیش کیا کریں. بھائی, فی الحال تو آپ کی اس خواہش کی تکمیل ممکن نہیں. فرمائش آپ کی ہم نے نوٹ کر لی ہے, جب بھی ممکن ہوا ہم اسے مہینے میں دو بار پیش کیا کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی بچوں, اب آپ یہ بتائیے کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں. میرا مطلب ہے کہ اسکول سے آنے کے بعد وقت کیسے گزرتا ہے, کتنی دیر پڑھائی ہوتی ہے, کتنی دیر کھیل. ویسے کچھ بچے ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو یا تو بہت ہی پڑھاکو ہوتے ہیں اور ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں, یا پھر بالکل ہی کھلن رہے ہوتے ہیں, گویا پڑھائی سے انہیں کچھ سروکار ہی نہیں. بھائی, یہ دونوں باتیں غلط ہیں. دیکھو بچوں, ہونا یہ چاہیے کہ بچہ اسکول سے آنے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کرے, پھر بیٹھ کر پڑھائی کرے, شام کو دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی گیم کھیلے. پیارے بچوں, تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود کی بھی بڑی اہمیت ہے. اگر ذہنی نشو نما کے لیے تعلیم ضروری ہے تو جسمانی نشو نما کے لیے کھیل بھی ضروری ہے. اس لیے زندگی کا انداز کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں دونوں باتیں آ جائیں, یعنی تعلیم بھی اور تفریح بھی. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, باتیں تو بہت ہو گئیں, آئیے اب شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام. تو سب سے پہلے 10 سوال, یعنی یہ سلسلہ تو آپ نے خوب مقبول ہوا. پسندیدگی کے بہت سے خطوط اور پیغامات ہمیں ملتے ہیں جن کے لیے آپ سب کا بہت 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 شکریہ. ہاں تو بچوں, ہمارا آج کا پہلا سوال ہے,
قرآن پاک سب سے آخری آسمانی کتاب کس رسول پر اتاری گئی؟ قرآن پاک سب سے آخری آسمانی کتاب کس رسول پر اتاری گئی؟ یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کو عبادت کا مغز قرار دیا؟ یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کو عبادت کا مغز قرار دیا؟ ہمارا تیسرا سوال ہے, یہ بتائیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ یہ بتائیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ ہمارا چوتھا سوال ہے, جزیروں کا ملک کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ جزیروں کا ملک کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ ہمارا آج کا پانچواں سوال ہے، پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے کس تاریخ کو ریڈیو پاکستان لاہور سے تقریر کی؟ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے کس تاریخ کو ریڈیو پاکستان لاہور سے تقریر کی؟ ہمارا چھٹا سوال ہے، گندھک کا تیزاب کس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے؟ گندھک کا تیزاب کس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے؟ اور ہمارا ساتواں سوال ہے، یہ بتائیے سعودی عرب کا یوم آزادی کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ یہ بتائیے سعودی عرب کا یوم آزادی کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ ہمارا آٹھواں سوال، براعظم افریقہ کے سب سے بڑے دریا کا نام کیا ہے؟ براعظم افریقہ کے سب سے بڑے دریا کا نام کیا ہے؟ اور ہمارا نواں سوال ہے، امن کا نشان کن پرندوں کو سمجھا جاتا ہے؟ امن کا نشان کن پرندوں کو سمجھا جاتا ہے؟ ہمارا دسواں سوال ہے، پاکستان کی ہاکی ٹیم نے سب سے پہلا عالمی اعزاز سونے کا تمغہ کب حاصل کیا؟ پاکستان کی ہاکی ٹیم نے سب سے پہلا عالمی اعزاز سونے کا تمغہ کب حاصل کیا؟
اچھا، تو یہ تھے آج کے دس سوال۔ ان سوالات کے جوابات ہم پروگرام کے دوران میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن جب تک ہم آپ کو نہیں بتاتے اس وقت تک آپ اپنے طور پر کوشش کریں، کسی کتاب سے دیکھیں یا کسی سے پوچھ لیں، اور پھر جب ہم جوابات بتائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کتنے جوابات صحیح ہیں۔ ہمیں آپ کی ذہانت سے امید ہے جناب کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ جوابات صحیح ہی ہوں گے۔ اچھا، تو اب پہلی ہے تیاری آپ جواب دینے کے لیے، خوب تیاری ہے۔ اچھا تو بچوں، یہ بتائیے کہ وہ کون سا پرندہ ہوتا ہے جس کے سر پر ٹانگیں ہوتی ہیں؟ آپ نے سوچ نہیں کر دیں، کیا کہا آپ نے؟ نہیں، بے غلط۔ ہاں، آپ نے کیا کہا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جن بچوں نے پہلی بوجھ لی ان کو شاباش، اور جو بچے نہیں بوجھ پائے تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بھائی دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا کہ وہ کون سا پرندہ ہوتا ہے جس کے سر پر ٹانگیں ہوتی ہیں۔ بھائی ہر پرندے کا سر بھی، پر بھی اور ٹانگیں بھی ہوتی ہیں، کیسی رہی پہلی؟ اچھا بھائی، سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہو گیا، پہلی بھی ہو گئی، تو اب میرا خیال ہے کہ ایک لطیفہ ہو جائے۔ بھائی بس شرط ہنسنا ہے۔ ایک صاحب کو گانے کا بہت شوق تھا، جب بھی اور جہاں بھی موقع ملتا وہ گانا شروع کر دیتے۔ خاص طور پر اپنے گھر میں تو وہ صبح کے وقت بڑی اونچی آواز میں گانے کی مشق فرماتے، گھر والے تو ان سے عاجز تھے ہی، محلے والے بھی کافی پریشانی میں مبتلا تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اچانک گانا چھوڑ دیا۔ سب نے پوچھا، بھئی کیا بات ہے، آج کل آپ گانے کی مشق نہیں فرماتے؟ لیکن وہ صاحب بس ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال جاتے۔ کبھی کہتے بھائی سب گانے میں طبیعت نہیں لگتی، کبھی کہتے کہ آج کل موڈ نہیں ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ ایک بار ان کے ایک بہت پرانے دوست ان سے ملنے آئے۔ ادھر ادھر کے چند باتوں کے بعد ان صاحب کے دوست نے پوچھا،
یار سفر، میں محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی دیر سے تم نے موسیقی یا گانے کی کوئی بات ہی نہیں کی، کیا گانا چھوڑ دیا؟
ارے یار، میں نے گانا چھوڑ دیا ہے۔
پر کوئی وجہ؟
گلے کی وجہ سے۔
اوہو، کیا ہو گیا گلے کو؟
پڑوسی نے گلے دبانے کی دھمکی دے دی تھی۔
کیسا لگا بچہ آپ کو لطیفہ؟ ٹھیک ہے، یہ آواز کیا چیز ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیسے ہم تک پہنچتی ہے؟ آواز کے بارے میں یہ سب کچھ جاننے کے لیے آئیے اس وقت سنتے ہیں ایک فیچر پروگرام، آواز کہانی۔
Thank you. روز طرح طرح کی آوازیں سنتے ہیں، سڑک پر ٹریفک کھڑی، گلی میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں، گھر میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر گانے اور سازیلیں، ان سب آوازوں میں کچھ تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن سننے والوں پر اچھا اثر ڈالتی ہے اور کچھ سننے والوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آواز ہے کیا؟
اس کا اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہمیں سنائی دیتا ہے وہ آواز ہے، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ آواز پیدا کس طرح ہوتی ہے اور ہمیں کیوں کر سنائی دیتی ہے۔ آئیے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں۔
آواز جیسی اور جتنی بھی ہو، ہمیشہ ایک تاج تھرتھراہٹ یعنی وائبریشن سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے تجربے سے آپ اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔
ہم یہ کریں کہ ایک باریک تار لے کر اس کا ایک سرا اپنی انگلی پر لپیٹ لیں اور دوسرا دانتوں کے درمیان مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اب دوسرے ہاتھ کے ناخن سے آہستگی کے ساتھ تار کو چھیڑیں، یوں۔ آپ کو ایک میٹھی سی آواز سنائی دی۔ اب ذرا غور سے تار کو دیکھیں، تار بڑی تیزی کے ساتھ تھر تھرا رہا ہوگا۔ یہ تھر تھراہٹ مدھم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائے گی، اس کے ساتھ ہی آواز کی گونج بھی بند ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ پھر سنیے۔ بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ تار سے جو آواز پیدا ہوئی وہ تار کی تھر تھراہٹ کا ہی نتیجہ تھی۔
ہمارے گلے میں بھی ایسے ہی تار ہوتے ہیں جن کو ہم صوتی ڈوریاں یا ووکل کارڈز کہتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑوں سے آنے والی ہوا کے زور سے ان ڈوریوں میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے، جو بعد میں ہماری زبان اور لبوں کی حرکت سے الفاظ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ باتیں کرتے وقت آپ اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر گلے کی صوتی ڈوریوں کی تھر تھراہٹ بڑی آسانی کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاں، گھنٹی بجنے کی سنسناہٹ، یا پھر کسی کٹوری یا گلاس پر اپنی پینسل سے ہلکی سی چوٹ لگائیں، یوں۔ تو آواز پیدا ہوگی، لیکن اگر آپ فوراً اپنا ہاتھ اس گلاس یا کٹوری پر رکھ دیں تو آواز آنی بند ہو جائے گی۔ دیکھا آپ نے، آواز آنی بند ہو گئی۔
ہوا یہ کہ پینسل کے ساتھ ٹکرانے سے برتن میں تھرتھراہٹ پیدا ہوئی اور یہ تھرتھراہٹ سے آواز، لیکن جو ہی آپ نے برتن پر اپنا ہاتھ رکھ دیا برتن کی تھرتھراہٹ رک گئی اور آواز آنی بند ہو گئی۔ اچھا بچوں، اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ آواز پیدا ہوتی ہے چیزوں کی تھرتھراہٹ سے، لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں سنائی کس طرح دیتا ہے۔ یہ بھی اصل میں تھرتھراہٹ ہی کا کھیل ہے۔
اور بچوں، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہوا ہمارے ہر طرف موجود ہے۔ ہماری زمین کے ارد گرد ہوا کا ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ہم ہوا کے سمندر میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے زندہ رہنے کے لیے ہوا سب سے اہم چیز ہے۔ ہوا کے ذریعے ہی ہم سانس لیتے ہیں، لیکن ہوا صرف ہمارے سانس لینے کے کام ہی نہیں آتی، بلکہ آواز کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہوا ہے۔
بچوں، ہوا انگریت سالموں یا مالیکیولز کا مجموعہ ہے۔ شاید کچھ بچوں کو یہ علم نہ ہو کہ مالیکیولز کیا چیز ہے، پر قصہ اصل میں یوں ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز مادے سے بنی ہے۔ مادہ تین حالتوں میں پایا جاتا ہے، ٹھوس، مایا اور گیس۔ اس سے آگے سائنسدان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر مادی چیز مختلف قسم کے نمی ذرات کا مجموعہ ہے، جن کو سائنس کی زبان میں مالیکیولز کہا جاتا ہے۔ بچوں، اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ جب کسی چیز میں تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد کی ہوا کے مالیکیولز میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ تار والا تجربہ دوبارہ کریں۔
ہاں، देखा आपने बच्चों, तार कितनी तेजी के साथ आगे पीछे हरकत कर रहा था। तार की इस हरकत, थरथराहट या इरपाश से इर्द गिर्द की हवा के मॉलिक्यूल्स भी तार की ठोकर लगने की वजह से बड़ी तेजी के साथ आगे पीछे हरकत करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के आगे बढ़ने से अगले मॉलिक्यूल्स में और उनके आगे की जानब हरकत करने से उनसे अगले मॉलिक्यूल्स में हरकत पैदा होती चली जाती है। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स खुद आगे की जानब हरकत नहीं करते, तार के करीब के मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल्स को धकेल कर अपनी जगह लौट आते हैं। मॉलिक्यूल्स की इस बार बार हरकत के बायस हवा आवाज की लहरों की सूरत में सफर करती है।
बच्चों, साथी पानी के तालाब में अगर एक छोटा सा पत्थर फेंका जाए तो पानी में लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें उस मरकज से जहां पत्थर फेंका गया था तालाब में चारों तरफ फैलती हैं। ठीक इसी तरह जब किसी चीज में इरपाश पैदा होता है तो इसकी बार बार हरकत से हवा के अंदर लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें हवा में बिल्कुल पानी की लहरों की तरह हर तरफ फैलती और सफर करती हुई हमारे कानों तक पहुंचती हैं। कानों के अंदर एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसे कान का पर्दा कहते हैं।
हवा की लहरें जब इस कान के पर्दे के साथ टकराती हैं तो इसमें बिल्कुल उसी किस्म की थरथराहट पैदा हो जाती है जिस तरह की थरथराहट असल चीज में पैदा हुई थी। कान के पर्दे के साथ आगे चंद बड़े नाजुक आजा होते हैं जो हरकत में आ जाते हैं। उनकी हरकत से कान के आसाब मुतासर होते हैं। आसाब के जरिए दिमाग तक पैगाम पहुंचता है और हमें पता चल जाता है कि किस किस्म की आवाज आ रही है या कोई क्या कह रहा है। क्योंकि हम उन आवाजों को अपने बचपन ही से सुनने के आदी होते हैं और उन्हें बड़ी अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए उनकी हमें फौरी समझ आ जाती है। लेकिन अगर हमें कभी कोई ऐसी आवाज सुनाई दे जिससे हम पहले से मानूस ना हो तो वो हमारे लिए बेमानी बन जाती है।
बच्चों, आवाज से ताल्लुक रखने वाली बेशुमार इजादात हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल हो रही है। ये सब इजादात आवाज के असूल और कवायद पर मबनी है। ये चीजें किस तरह काम करते हैं और ये आवाज के कौन कौन से असूल काम करते हैं, इस बारे में हम आपको फिर कभी बताएंगे। आवाज कहानी। तो बच्चों, ये फीचर आपने सुना, कैसा लगा आपको? क्या कहा, मुझे कैसे लगा? भाई देखिए, हम आपको फिर से दबा देते हैं कि हमें तो बहुत अच्छा लगा। इसमें से अक्सर बातें ऐसी थी कि जिनके बारे में हमें पहले से इल्म नहीं था। असल में हमारी ये कोशिश होती है कि तफरीह के साथ साथ ऐसी चीजें सुनवाए जिनसे आपके इल्म में भी इजाफा हो। ठीक है ना बच्चों, ये अल्लाह का खास एहसान है कि हम मुसलमान हैं और एक खुदा, एक किताब और एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अमली पहलू से हमारे लिए जिंदगी के हर शोबे में ऐसी रहनुमाई मुहैया की है कि अगर हम इस पर अमल करें तो इस दुनियावी जिंदगी और फिर इसके बाद की जिंदगी में अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। आइए सुनते हैं एक बातचीत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत।
अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना इस पूरी दुनिया के लिए रहमत और खैर का बायस है। आप उस वक्त तशरीफ लाए जब चारों तरफ जिहालत और अंधेरे की हुक्मरानी थी। इंसानियत अपने ही बुने हुए जालों में फंसी हुई थी जिसकी वजह से सच्चाई, शराफत, फरमाबरदारी और अल्लाह की इताअत जहान से रुखसत हो चुकी थी। वो गलत निजाम इंसानों को तबाही और बर्बादी की तरफ धकेल रहा था। इंसान انسان کا دشمن تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا، بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا، مگر کوئی فریاد سننے والا نہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر تن سے جدا کر دیے جاتے، لیکن کسی کو ملال نہ ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تو اندھیرے ختم ہو گئے، انسان اور انسانیت کی بہتری ہو گئی، غریبوں، کمزوروں، عاجزوں اور بے سہاروں کو سہارا ملا۔ جو پسے ہوئے تھے، جو لاچار تھے، ان کو ایک نئی طاقت ملی۔ انسان نے ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھا، ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھا، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت کا آغاز ہوا۔ عورتیں، یتیم، غلام، نادار و مسکین سبھی کو ان کے حقوق ملے۔ انسانیت کا وہ باغ جو پہلے اجڑا ہوا تھا اس میں بہار آ گئی۔ یہ سب کچھ، یہ تمام اچھی باتیں اور یہ خوبیاں نعروں، تقریروں یا پیغامات سے عمل میں نہیں آئی، بلکہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا چلن عملی رہنما بنا۔ اس انسان کامل کی زندگی کا انداز دیکھ کر انسانیت کو رہنمائی ملی۔ بچوں کو محبت اور شفقت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ان کا حق بھی ہے۔ جہالت کے دور میں بچوں سے محبت کا کوئی تصور نہ تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کے بعد بچوں کو محبت اور پیار کی تازگی عطا کی، اور اپنی عملی زندگی سے دنیا کو یہ بتایا کہ بچوں کو شفقت، پیار اور محبت ضرور دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار فرماتے تھے۔ آپ کی خدمت میں لوگ بچوں کو دعا اور برکت کے لیے لاتے تھے تو آپ انہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے اور سروں پر دست شفقت پھیرتے تھے۔ ام قیس فرماتی ہیں کہ وہ ایک دفعہ ایک شیرخوار بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں تو حضور نے حسب عادت اسے گود میں بٹھا لیا۔ بچہ تو بچہ ہی تھا، اس نے پیشاب کر دیا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح مبارک پر ناگواری کا اظہار تک نہ ہوا اور آپ نے کپڑے دھلوا لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے سامنے سے گزر ہوتا تو آپ انہیں سلام کرتے، سواری پر تشریف لاتے تو بچوں کو پیار سے اٹھا کر اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے۔ آپ بچوں کو پیار سے چونتے اور ان کے رخسار تھپ تھپاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، پھر آپ جب گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی پیچھے چلا۔ راستے میں جب بچے ملے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا، میرے رخساروں پر بھی۔ میں نے آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اور خوشبو یوں محسوس کی جیسے آپ کے مبارک ہاتھوں سے عطر نکلا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو چوم رہے تھے تو پاس بیٹھے ایک صاحب نے کہا، میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوما۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو اہل بیت کے بچے آپ کی خدمت میں لائے جاتے. ایک دفعہ تشریف لائے تو مجھے بھی پیش کیا گیا. آپ نے سواری پر مجھے آگے بٹھا لیا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہیں بھی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا. اس طرح ہم حضور کے ساتھ سوار مدینے میں داخل ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں بھی بڑے پیار سے دیا کرتے تھے، پیار بھری باتیں بھی کرتے تھے، اور اگر کچھ سمجھانا ہوتا تو بڑی نرمی اور پیار سے سمجھاتے تھے. یہ تھی ایک ہلکی سی جھلک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے ساتھ برتاؤ کی، جس میں بچوں کے لیے پیار کی تعلیم اور عملی نمونہ ہے.
تو بہت اچھی باتیں تھیں نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اچھا بچو، اب میرا خیال ہے کہ آپ کو سوالوں کے جواب بتا دیں. خوش ہو گئے. تو ہمارا پہلا سوال تھا،
یہ بتائیے کہ قرآن پاک سب سے آخری آسمانی کتاب کس رسول پر اتاری گئی. اس سوال کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہمارا دوسرا سوال تھا، یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کو عبادت کا مغز قرار دیا. دعا کرنے کو، یہاں دعا کرنے کو. ہمارا تیسرا سوال تھا، یہ بتائیے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کون سی ہے. وقت، یہاں دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے. ہمارا چوتھا سوال تھا، جزیروں کا ملک کسے کہا جاتا ہے، جزیروں کا ملک کس ملک کو کہا جاتا ہے. اس سوال کا جواب ہے دوست اسلامی ملک انڈونیشیا کو. ہمارا پانچواں سوال تھا، پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے کس تاریخ کو ریڈیو پاکستان لاہور سے تقریر کی. 30 اکتوبر 1947 کو. ہمارا چھٹا سوال تھا، گندھک کا تیزاب کس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے. جابر بن حیان کی. ہمارا ساتواں سوال تھا، یہ بتائیے سعودی عرب کا یوم آزادی کس تاریخ کو منایا جاتا ہے. 20 مئی کو. ہمارا آٹھواں سوال تھا، بر اعظم افریقہ کے سب سے بڑے دریا کا کیا نام ہے. دریائے نیل. ہمارا نواں سوال تھا، امن کا نشان کن پرندوں کو سمجھا جاتا ہے. کبوتر اور فاختہ کو. کبوتر اور فاختہ کو. ہمارا آخری اور دسواں سوال تھا، پاکستان کی ہاکی ٹیم نے سب سے پہلا عالمی اعزاز سونے کا تمغہ کب حاصل کیا. روم اولمپکس میں جو 1960 میں منعقد ہوئی، بھارت کو فائنل میں ہرا کر پاکستان کی ہاکی ٹیم نے سب سے پہلا عالمی اعزاز یعنی سونے کا تمغہ حاصل کیا.
اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ ٹریفک کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حادثات ہوتے ہیں اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب اپنی گاڑی میں سوار لاہور کی مال روڈ پر جا رہے تھے، ساتھ ان کا ایک دوست بھی تھا۔ وہ صاحب بڑے محتاط ڈرائیور تھے، اس لیے ٹریفک کے اصولوں کے مطابق گاڑی چلا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے دوست سے گفتگو میں بھی مصروف تھے۔
دیکھو یار ارشد، لاہور میں ٹریفک کس قدر بڑھ گیا ہے؟ ٹریفک تو واقعی بہت بڑھ گیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ٹریفک قوانین کی بالکل پابندی بالکل نہیں کرتے۔ بھائی میں تو کہتا ہوں اگر لوگ ٹریفک قوانین کی پابندی کرے نا تو یہ حادثات میں بہت بڑی کمی ہوگی۔ اب دیکھو نا، یہ ویگن والا جس انداز سے آگے بڑھا ہے، اگر تم ہوشیاری سے خود کو نہ بچا لیتے تو حادثہ ہو جاتا۔
بس یار کیا کریں، لوگ اپنی یا دوسروں کی زندگیوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے اور تیز رفتاری کے باعث حادثوں کا سبب بنتے ہیں، پھر بھی نہیں بات آتی۔ ارے یہ ٹریفک کانسٹیبل تو مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا ہے، لیکن کیوں یار؟ جی کانسٹیبل صاحب، کیا حکم ہے؟
ذرا گاڑی سے نیچے تو تشریف لائیں جناب، نام کیا ہے آپ کا؟
لیجئے فرمائیے۔ جی میرا نام شوکت حسین ہے۔
ذرا اپنا ڈرائیونگ لائسنس تو دکھائیں شوکت صاحب۔
یار ارشد، وہ ذرا ڈیش بورڈ میں سے ڈرائیونگ لائسنس نکالنا یار۔
یہ لو، یہ لیں جی۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، ابھی پچھلے مہینے ہی رینیو ہوا ہے۔
جی جی جی۔
شوکت صاحب،
جناب
ذرا رجسٹریشن بک کے بھی درشن کروا دیں۔
آج ہی رجسٹریشن بک بھی دیکھ لیں آپ، یہ شوق بھی پورا کر لیں۔ نکالا یار ارشد،
یہ دیکھ لیجیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے نا،
تو حکم سارے لگے ہوئے ہیں جناب۔ ویسے انشورنس ہے جناب آپ کے پاس؟
جی ہاں وہ بھی ہے، یہ دیکھیے، یہ لیجیے۔
کمال ہے، لائسنس بھی ہے، رجسٹریشن بک بھی ہے، انشورنس بھی ہے، پھر کیا بات ہے؟ اپنی سمجھ میں تو آیا نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، آپ جا سکتے ہیں۔
جا سکتے ہیں؟ کانسٹیبل صاحب آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے جانے کی اجازت دے دی، لیکن حضور آپ اتنا تو بتا دیں کہ میں نے ٹریفک کے کون سے قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی؟
خلاف ورزی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔
اچھا جی،
آپ نے خلاف ورزی تو کوئی کی،
تو پھر آپ نے مجھے روکا کیوں؟
وہ بات اصل میں یہ ہے جناب، میں آپ کو کافی دور سے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جناب ٹریفک کے قاعدے قانون کے مطابق گاڑی چلا رہے تھے، جبکہ دوسرے ٹریفک کے اصولوں کے خلاف ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے میں نے سوچا۔
کیا سوچا آپ نے؟
میں نے سوچا کہ جو شخص اس قدر احتیاط سے گاڑی چلا رہا ہے نا، اس کے پاس یقیناً پورے کاغذات نہیں ہوں گے۔
اچھا،
بس اسی لیے میں نے آپ کو روکا۔
بلوا یہ بھی خوب رہی، کیونکہ وہ صاحب ٹریفک کے اصولوں کے مطابق جا رہے تھے جبکہ عام لوگ ان اصولوں کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کانسٹیبل صاحب کو شبہ ہوا کہ شاید ان صاحب کے پاس گاڑی چلانے کے لیے جن کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہے، لہذا ان کے کاغذات دیکھنے چاہیے۔ ہوتے ہیں بھائی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے اس وقت سنتے ہیں ٹریفک کے اصولوں کے بارے میں ایک گفتگو۔
بچوں، ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں، مثلاً سفر کرنے کے، ٹیلی فون استعمال کرنے کے، یا پھر ریڈیو یا ٹیلی ویژن سننے اور دیکھنے کے، اسی طرح سڑک پر چلنے اور ٹریفک کے اصولوں پر عمل کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، اور آج ہم اسی بارے میں آپ سے کچھ مختصر سی بات چیت کریں گے۔ بڑے بڑے شہروں میں ٹریفک کا مسئلہ بہت سنگین ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم اس سلسلے میں کچھ اصولوں کی پابندی کریں تو اس میں قدرے بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ سڑک پر چلتے ہوئے ٹریفک کے عام قوانین کی پابندی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہر گھر میں ٹریفک کے نشانات کا چارٹ ہونا چاہیے، یہ بچوں کو شروع ہی سے ٹریفک کے اصول سکھائے گا اور بڑوں کو وقتاً فوقتاً ان اصولوں کی یاد دہانی کرائے گا۔ سڑک پر ہمیشہ بائیں طرف چلیں، سڑک کو پار کرتے ہوئے ٹریفک کے سپاہی کے اشاروں کی پابندی کیجیے، اور جہاں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک سگنل کا انتظام ہے وہاں سگنل کی بتیوں کے مطابق عمل کیجیے۔ یہ تو آپ کو علم ہی ہے کہ سرخ بتی کا مطلب ہوتا ہے کہ راستہ بند ہو گیا ہے، اس لیے رک کر انتظار کیجیے۔ زرد روشنی کا مطلب ہے تیاری کیجیے۔ تیاری دو طرح کی ہو سکتی ہے، رکنے کی یا چلنے کی۔ زرد کے بعد اگر سبز روشنی ہو تو اس کا مطلب ہے راستہ صاف ہے، آپ اطمینان سے گزر جائیں۔ سڑک پر چلتے ہوئے پھلوں کے چھلکے پھینکنا انتہائی غلط حرکت ہے، اس سے آپ دوسروں کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں، کسی راہگیر کا پاؤں اس سے پھسل سکتا ہے۔ پھر اگر اسی وقت کوئی بس، کار یا کوئی دوسری تیز رفتار سواری آ جائے تو پھر آپ تصور کریں کہ کس قدر خوفناک حادثہ ہو سکتا ہے۔ سڑکوں پر کچھ فاصلوں سے ڈرم یا ٹوکریاں رکھی ہوتی ہیں، اس لیے چھلکے یا دوسری فالتو اشیاء کے لیے انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سڑک پر چلتے ہوئے اگر آپ کا پاؤں کسی اینٹ، پتھر یا تین کے کسی ٹکڑے سے ٹکراتا ہے تو اپنا پاؤں الگ کر کے مت چل دیں، بلکہ اس چیز کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں سے وہ پھر کسی دوسرے راہگیر کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ راستے میں اگر کبھی کوئی دوست یا شناسا مل جائے تو اس ملاقات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خیر و عافیت دریافت کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ سڑک پر کھڑے ہو کے زور زور کے کہکہ لگانا، ہاتھ پر ہاتھ مارنا یا ایک دوسرے کا کندھا تھپتھپانا ناپسندیدہ اور غیر شائستہ حرکتیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ سائیکل، موٹر سائیکل یا کار میں سفر کر رہے ہیں تو تیز رفتاری سے بچیں، کیونکہ اگر آپ شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جا رہے ہیں تو خواہ آپ کتنی بھی تیز رفتاری کا مظاہرہ کر لیں، آپ دو چار منٹ سے زیادہ کی بچت نہیں کر سکتے۔ اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ دو چار منٹ پہلے گھر سے روانہ ہوں؟
تو بچوں، آپ نے ٹریفک کے اصولوں کے بارے میں بات چیت سنی، ہمیں امید ہے کہ آپ ٹریفک کے اصولوں پر ضرور عمل کرتے ہوں گے اور کبھی ان کے خلاف ورزی نہیں کرتے ہوں گے۔ ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں بچوں کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت اچھے، بہت پیارے بچے ہیں، اس لیے آپ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو جناب، اب آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہو گیا، آواز کہانی بھی ہو گئی، اور جناب آپ کو لطیفہ بھی سنایا تھا، اور اب میرا خیال ہے ایک ڈرامہ سنا دیا جائے، کیا کہا آپ نے؟ اچھا خیال ہے، تو چلیے جناب آئیے بھی سنتے ہیں ڈرامہ ہاتھی تائی۔ بچوں، آپ نے حاتم تائی کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ جی ٹھیک سمجھے آپ، وہی حاتم تائی جس کی سخاوت، بہادری اور شرافت کی بہت سی داستان مشہور ہے۔ جو بھی ضرورت مند حاتم تائی کے دروازے تک پہنچ جاتا خالی ہاتھ واپس نہ آتا۔ حاتم خود مشکلات پر اور پریشانیاں برداشت کر لیتا، لیکن اپنے مہمانوں یا سوال کرنے والے کی ہر خواہش پوری کرتا اور انہیں کبھی مایوس نہ لوٹاتا۔ اس کی شہرت اس کے قبیلے تے اور اس کے ملک یمن سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے حاتم کے پاس آتے اور اسے اپنی مشکلیں اور پریشانیاں بتاتے اور حاتم ان کی مہمان نوازی بھی کرتا اور ان کی مشکلات بھی حل کرتا۔ ایک دفعہ بچوں روم کے دربار میں حاتم تائی کا ذکر چھڑ گیا۔ درباریوں میں سے اکثر حاتم تائی کے نام اور اس کے کارناموں سے آگاہ تھے۔ انہوں نے روم کے بادشاہ کے سامنے اس کی خوب تعریفیں کی اور کہا کہ اس جیسا سخی مہمان نواز اور شریف انسان روم زمین پر نہیں ہے۔ ہر درباری کے پاس بادشاہ کو سنانے کے لیے حاتم تائی کی ایک نئی داستان ضرور تھی، جسے اس نے خوب نمک مرچ لگا کر بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے ان داستانوں کرنا بچوں جب سب اپنی اپنی کہہ چکے تو بادشاہ نے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
آپ سب کی زبانیں حاتم کے کارنامے سن کے اس کی مہمان نوازی اور تخاوت کے بارے میں جان کے ہمارے دل میں اس با کمال شخص کو دیکھنے کی تمنا پیدا ہو گئی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ایسے با کمال انسان کو ہم اپنے دربار میں کوئی اچھا سا رتبہ عطا کریں۔ کیوں جیمز، کیا یہ ممکن ہے؟
خدا آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے جہاں پناہ۔ جہاں تک اس ناتیز کی معلومات کا تعلق ہے، حاتم میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ وہ خود کو کسی دربار سے وابستہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بارے میں سن کے کئی درباروں کی طرف سے بلاوا آیا لیکن حاتم نے انکار کر دیا۔
بہت خوب بہت خوب، اس کی یہ ادا بھی ہمیں پسند آئی۔ آپ حضرات میں سے کسی کو حاتم سے ملاقات کا شرف حاصل ہے؟ کیوں جارج، آپ نے دنیا کے بہت سے ملکوں کو دیکھا ہے، کبھی حاتم سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟
نہیں عالم پناہ، یہ خادم اس شہر سے بھی محروم ہے۔ البتہ حاتم کی سخاوت اور مہمان نوازی کے قصے بہت سن رکھے ہیں۔
آپ حضرات نے ہمیں جو کچھ حاتم کے بارے میں بتایا وہ سب قصے کہانیوں پر مشتمل تھا۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ حضرات میں سے کوئی حاتم تائی سے جا کر ملے اور دیکھے کہ کیا وہ واقعی ویسا ہے جیسا اس کے بارے میں مشہور ہے۔ کیوں جیت، کیا آپ یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہیں؟
بڑی خوشی سے میرے آقا، اس طرح سے نہ صرف حضور کے حکم کی تعمیر ہوگی بلکہ میری ایک دریدہ خواہش کی تکمیل بھی ہوگی۔ میں خود حاتم سے ملنے کا بہت خواہش مند ہوں۔
بہت خوب، آپ ہمارے نہایت ذہین اور لائق وزیر ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ کو ایسی تدبیر نکالے کہ ہم اس انسان کی اصلیت سے آگاہ ہو سکے۔
یسوع مسیح ہمیشہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے عالم پناہ۔ میری ناچیز رائے میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا وہ واقعی اتنا سخی اور دریا دل ہے جتنا اس کے بارے میں مشہور ہے، ہمیں اس سے کوئی ایسی چیز مانگنی چاہیے جو اسے بہت عزیز ہو۔
ہمیں آپ کی تجویز پسند آئی جیمز، لیکن ایسی کون سی چیز ہے جس کو حاتم بہت عزیز رکھتا ہے؟
حضور اگر اجازت ہو تو یہ غلام کچھ عرض کرے۔
کہیے جارج، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
حضور میں نے سنا ہے حاتم تائی کے پاس عربی نسل کا ایک بہت ہی عمدہ گھوڑا ہے جو خوبصورتی اور تیز رفتاری میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ حضور حاتم کو یہ گھوڑا بہت پسند ہے۔ میری تجویز سے علم بنا کہ ہم اس سے اس کا یہ گھوڑا طلب کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کی پرکھ کا عمدہ طریقہ ہوگا۔
بہت خوب بہت خوب جارج، ارے آپ کی تجویز پسند آئی۔ اگر اس نے وہ گھوڑا دینے کا اقرار کر لیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جو کچھ اس کے بارے میں مشہور ہے درست ہے، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو ہم جان لیں گے کہ وہ مکار اور ریاکار ہے۔
برادر جارج کی تجویز نہایت معقول ہے، اگر حضور اجازت عطا فرمائے تو میں آج ہی ایک وقت حاتم تائی کی طرف روانہ کرتا ہوں۔
ہماری خواہش ہے جیمز کہ اس وقت میں آپ خود اور جارج بھی شریک ہو، اور واپسی میں ہمیں صحیح صورتحال سے آگاہ کریں۔
شاہ روم کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔
کون ہے بھائی؟ کس سے ملنا ہے؟
آتم چائے کا گھر یہی ہے۔
آئیے تشریف لے آئیے۔ آپ دوسری جگہ پر تشریف لے آئے ہیں؟
ارے ہاں، تب آپ کے ساتھ ہی بارش میں بھیگ گئے۔
ٹھہرے، میں آپ کے لباس اور کھانے کا انتظام کرتا ہوں، ادھر تشریف لے آئیے۔ آپ کچھ دیر ان کے پاس تشریف رکھیں، میں کچھ ہی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آئیے اس کمرے میں تشریف لے آئیے۔ یہ نجیب بادشاہ ہیں، میرے قابل احترام دوست۔ اور کاشا، یہ میرے مہمان ایک لمبا سفر کر کے ابھی یہاں پہنچے ہیں، یہ کچھ دیر آپ کے کمرے میں تشریف رکھیں گے۔
میں حاتم کے مہمانوں پر استقبال کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں حضور۔
آپ حضرات پاشا کے پاس بیٹھیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔
رات نجیب پاشا نے حاتم کے بارے میں جو کچھ بتایا اس نے تو مجھے حیرت زدہ کر دیا۔
آپ درست فرماتے ہیں آقا جیمز، وہ واقعی ایک نہایت باکمال انسان ہے۔ آپ نے دیکھا رات بارش اور طوفان کے باوجود اس نے کس قدر شاندار ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔
حاتم جیسا مہمان نواز آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔
آقا جیمز، اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس سے گھوڑے کی بات کریں یا نہ کریں۔
شاہ روم نے ہمیں جس مقصد کے لیے یہاں بھجوایا ہے، بھلا ہم اس سے کوتاہی کس طرح کر سکتے ہیں؟
ہاں یقیناً نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ جو بات ہم معلوم کرنا چاہتے تھے وہ تو ہم کر ہی چکے ہیں، اب تو صرف شاہ روم کے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی۔
میرا خیال ہے ہمارا میزبان ادھر ہی آ رہا ہے۔
معزز مہمانوں کی خدمت میں آداب۔ رات آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اگر خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔
کیسی بات کرتے ہیں آپ، آپ جیسے مہمان نواز تو دنیا نے کم ہی دیکھے ہوں گے۔ آپ نے جس طرح ہماری عزت افزائی فرمائی، ہم اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ کے احسان مند ہیں۔
مہمانوں کی خدمت، ان کی خواہشات کا احترام اور ان کی مدد کرنا ہی میرا ایمان ہے۔
آپ کی نیک دلی نے ہمیں بے حد متاثر کیا ہے۔
اگر میرے معزز مہمان مناسب خیال فرمائیں تم سے بتائیں کہ اتنا لمبا سفر کس لیے انہوں نے اختیار کیا؟ شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔
دراصل یہ طویل سفر ہم نے آپ سے ملاقات کے لیے ہی اختیار کیا ہے۔
یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اس قدر لمبا سفر اس ناطے سے ملاقات کے لیے کیا۔ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت بجا لاؤں؟
شاہ روم کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کے پاس عربی نسل کا ایک نایاب گھوڑا ہے جو اپنی خوبصورتی اور تیز رفتاری میں بے مثال ہے۔ ہم آپ سے وہ گھوڑا حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔
افسوس، سب افسوس، आपने आते ही मुझे क्यों न बता दिया?
क्या वो घोड़ा अब आपके पास नहीं है?
आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो घोड़ा अब मेरे पास नहीं है।
क्या आपने उसे फरोख्त कर दिया?
भला उस तरह के खूबसूरत तेज रफ्तार और आला नस्ल के घोड़े को फरोख्त करने की कौन सोच सकता है?
तो फिर असल बात क्या है?
मैं आपसे शर्मिंदा हूं दोस्तों, बहुत शर्मिंदा कि आपकी ख्वाहिश को पूरा करना अब मेरे बस में नहीं है। दरअसल रात जब आप तशरीफ लाए उस वक्त मौसम बहुत खराब था।
जी हाँ, जी जी हाँ।
ऐसे खराब मौसम में मेरे लिए ये मुमकिन न था कि मैं चरागाह से कोई जानवर आपकी जियाफत के लिए मंगवा सकता, इसलिए मैंने उस
कहिए इसलिए आपने क्या किया? क्या किया आपने?
मैंने उस घोड़े को जिबा कर दिया क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा न था।
ये आपने क्या कर दिया अजीम हातिम?
मैं भला ये कैसे गवारा कर सकता था कि मेरे मेहमान भूखे समय
मरहबा मरहबा हातिम
मरहबा
मरहबा। लोग आपकी जिस कदर तारीफ करते हैं आप उससे बढ़ के मेहमान नवाज, सखी और शरीफ इंसान है।
शुक्रिया।
हम वापस जाकर अपने बादशाह को बताएंगे कि हां तुम उस इज्जत और तारीफ से ज्यादा का मुस्तहिक है जितनी उसकी लोग करते हैं। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आइए आकाई जेम्स। खुदा खुदा
खुदा हाफिज मेरे दोस्तों। अल्लाह आपको मुझे दान दे।
तो ये था बच्चों खेल हातिम ताई। कैसा लगा आपको? मुझे कैसे लगा? पर मुझे तो बहुत ही पसंद आया, बहुत अच्छा था। अच्छा, कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में गाजियाने इस्लाम ने यमन पर चढ़ाई की, तो वहां से कुछ कैदी मदीना शरीफ आए। इन कैदियों में कबीला बनी तय के सरदार हातिम की लड़की भी थी। इन कैदियों के मुस्तकबिल के बारे में फैसला किया जाने लगा तो हातिम की लड़की अपनी जगह से उठी और कहने लगी, मैं बनीतिया के मुअज्जज सरदार हातिम ताई की बेटी हूँ। मेरा बाप सखावत, मुरव्वत, मेहमान नवाजी और लोगों की इमदाद करने में बेमिसाल था। कोई साइल उसके दरवाजे से मायूस न लौटता था। बच्चों, ये तो आपको इल्म ही है ना कि हातिम ताई मुसलमान न था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम की बेटी की गुफ्तगू सुनी तो फरमाया, ये सिफात तो मुसलमानों की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि लड़की को इज्जत के साथ रिहा कर दिया जाए, चुनाचे उसे आजाद कर दिया गया। लेकिन वो लड़की कहने लगी कि मैं इस आजादी पर हरगिज राजी नहीं हूं। भला ये कैसे हो सकता है कि मैं तो आजाद हो जाऊं और मेरे कबीले के लोग इस नेमत से महरूम रहें। लड़की की ये बात सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों को आजाद कर दिया और वो इज्जत के साथ अपने वतन लौट गए। देखा बच्चों, इस्लाम में किस कदर रवादारी है और वो भलाई का कदरदान है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हातिम की नेकियों का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उसकी औलाद बल्कि पूरे कबीले को माफी का मुस्तहक करार दिया।
प्यारे बच्चों, टेलीफोन आज के दौर की एक अहम ईजाद है। बस आप चंद नंबर घुमाइए और दुनिया के किसी भी हिस्से में बात कर लें। इस ईजाद की बदौलत आप मिनटों में दुनिया के दूर दराज इलाके तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और जनाब उनकी बात सुन भी सकते हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि टेलीफोन किसने ईजाद किया था? भई आप तो सोच में पड़ गए, इतना भी सोचने की जरूरत नहीं। आज हमारे प्रोग्राम ईजादों की कहानी کا موضوع ٹیلی فون ہی ہے. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام ایجادوں کی کہانی.
سپہر کا وقت تھا. بورڈنگ ہاؤس کے ایک پرانے کمرے میں بجلی کے تار بکھرے ہوئے تھے. تاروں کے جال میں الجھا ہوا ایک شخص اوپر کی منزل میں اور دوسرا نچلی منزل کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. اوپر کمرے میں بیٹھا ہوا شخص ایک بھدا سا آلہ منہ سے لگائے بار بار ایک فکرہ بول رہا تھا اور نیچے بیٹھا ہوا اس فکرے کو سننے کی کوشش کر رہا تھا. یک لخت نیچے بیٹھا ہوا آدمی اپنا آلہ پھینک کر اٹھا اور تیزی سے بالائی منزل کی طرف بھاگا. اور اوپر پہنچتے ہی وہ خوشی سے چلایا، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، خدا کی قسم صاف سنائی دیتا ہے. آپ نے کہا تھا مسٹر واٹسن یہاں آئیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے. تاروں میں الجھا ہوا شخص ہنسنے لگا. شکر ہے مجھے اپنی کئی سال کی محنت کا پھل مل گیا. یہ الیگزینڈر گراہم بیل تھا جس نے اپنے ساتھی مسٹر واٹسن سے جو نچلے کمرے میں تھا بات کی تھی، اور جس آلے پر گراہم بیل نے بات کی تھی اسے آج ہم ٹیلی فون کہتے ہیں. گراہم بیل اسکاٹ لینڈ کے ایک شہر ایڈنبرا میں پیدا ہوا. اس کا باپ مشہور آدمی تھا. بیل کے باپ نے گنگوں اور بہروں کو پڑھانے کا طریقہ ایجاد کیا تھا. گراہم بیل شروع میں اپنے شہر میں پڑھتا رہا، پھر اسے اعلی تعلیم کے لیے لندن بھیجا گیا. بعد میں اس نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. تعلیم کے بعد گھر واپس آیا تو اس کی صحت بہت گر چکی تھی. ڈاکٹر نے کہا بیل کو دق کا خطرہ ہے. اس کے باپ کو بڑی فکر ہوئی. وہ فوراً اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کینیڈا چلا گیا. کینیڈا میں بیل کی صحت بہتر ہو گئی. گراہم بیل اپنی ایجاد پہ بہت خوش ہوا. ان دنوں شہر میں ایک نمائش لگی ہوئی تھی. بیل نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا آلہ نمائش میں رکھ دیا، لیکن کسی نے اس آلے میں دلچسپی نہیں لی. اس بات سے بیل کو بہت دکھ ہوا. اتفاق سے برازیل کے بادشاہ کو، جو اس نمائش کو دیکھ رہا تھا، اس ایجاد کا علم ہو گیا. اس نے ٹیلی فون کا چونگا کان پر رکھ کر گراہم بیل سے کہا، آپ مجھ سے کوئی بات کریں. بیل نے اپنے آلے میں شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے سے ایک فقرہ بولا. دوسری طرف کھڑا ہوا برازیل کا بادشاہ اچھل پڑا اور بولا، بالکل صاف آواز آتی ہے. بادشاہ اس ایجاد سے خوش ہوا تو سب لوگ دلچسپی لینے لگے اور اب بیل بہت مشہور ہو گیا. ادھر بیل کی ایجاد کامیاب ہوئی، ادھر کئی اور لوگ بھی ٹیلی فون کے موجود بن بیٹھے. بیل کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی. کئی دعوے داروں نے بیل پر مقدمے کر دیے. بیل ایک عرصے تک عدالتوں میں پھنسا رہا. آخر وہ مقدمے جیت گیا اور سب نے مان لیا کہ ٹیلی فون کا اصل موجود گراہم بیل ہی ہے. اب بیل ٹیلی فون لوگوں کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس روپیہ نہیں تھا. اس نے کئی لوگوں سے مدد مانگی. جب روپیہ کا انتظام ہو گیا تو ٹیلی فون تیار ہونے لگے. اس سے بیل امیر ہو گیا. بیل نے اچھا سا مکان لیا اور اس میں رہنے لگا. گراہم بیل بہت عرصے کے بعد اپنے وطن ایڈنبرا لوٹا. اب وہ بہت مشہور آدمی تھا. بیل کے شہر کے لوگوں نے اس کی بڑی عزت کی. آخر 1922 میں اگست کی 2 تاریخ کو گراہم بیل کا انتقال ہو گیا. آج ہم ٹیلی فون کے ذریعے گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی حصے میں بات کر سکتے ہیں، اور دوست آپس میں بات کر لیتے ہیں، تجارت کے سلسلے میں بات چیت ہوتی ہے. آج تقریباً ہر دفتر، دکان اور گھر میں گراہم بیل کی شاندار ایجاد ٹیلی فون موجود ہے، اور جب بھی جہاں بھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے گراہم بیل کی یاد تازہ ہو جاتی ہے.
ٹھیک بچوں، کیسی لگی ایجادوں کی کہانی؟ اچھی تھی نا؟ اچھا ایک بات ہم آپ کو اور بتا دیں، اور وہ یہ کہ بھائی ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح ٹیلی فون کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں. وہ یہ کہ بلا ضرورت ٹیلی فون کرنا یا پھر ٹیلی فون پر لمبی لمبی گفتگو کرنا کسی طور بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. ویسے مجھے پتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے، میں نے تو یہ ایک بات تھی جو آپ کو بتا دی. اچھا تو بچوں اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کیسے ڈائجسٹ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمیں خط لکھنے کے لیے پتہ اس کیسٹ کے کور پر موجود ہے. باجی خالدہ کو اجازت. خدا حافظ.
یونیورسٹی پاکستان میں تعلیمی و تربیتی آڈیو ویڈیو کیسٹوں کا منفرد ادارہ، بچوں کے لیے ہر ماہ کیسٹ ڈائجسٹ کے علاوہ درس قرآن، درس حدیث اور مختلف موضوعات پر سینکڑوں کیسٹ دستیاب ہیں۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے سمو وصل علی ہائس نو کمرشل زون کریم بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، ٹیلی فون نمبر 5414 1154 6۔